الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الغاشية چل رہی تھی اور اس کی ہم 19ویں آیت 18ویں آیت تک پہنچے تھے اور ان آیات میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنی مخلوقات کا تذکرہ فرما کر اپنی عظمت کو قلب میں مزید بڑھانے کا موقع فراہم کیا لہذا ارشاد فرمایا پھر 19ویں آیت میں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کَيْفَ نُصِبَتْ کہ کیسے ان کو نصب کیا گیا ہے کیسے قائم کیا گیا ہے تو آپ بڑے بڑے پہاڑوں کے پاس کبھی موقع ملے ہو جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تفکر انتہائی آسان نیچے کھڑے ہو کر ذرا دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کو بنایا آپ مضبوط لوہا اس پہاڑ پر ماریں لوہا ٹوٹ جائے گا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا کیسی سختی اللہ نے اس کو فراہم کی ہے عقل حیران رہ جاتی ہے اور اس وقت تقاضا کرتی ہے کہ اس رب کی اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے جو اتنا عظیم رب ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے آگے شاید فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور وہ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کیف سطحت کیسے اس کو بچھایا گیا ہے زمین کو کیسا بچھایا گیا پھر اس کی کشش ثقل کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے آپ ڈالتے ہیں چیز کو مطلب لوہا وغیرہ اوپر نہیں جاتا نیچے کو آ جاتا تو عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں حقیقتا جن پہ غور و تفکر ہمارے ذہن کی گرہیں کھول دیتا ہے اور ہم ایک دریائے حیرت اور تعجب میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے انسان کہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا زبردست احساس ہوتا ہے کہ واقعی اتنی عظیم ذات اس کائنات میں کس انداز سے تصرف فرما رہی ہے اس ذات سے وابستگی ہونی چاہیے پھر قلب بھی یہ پکار پکار کے کہتا ہے اور عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فذکر تو اے حبیب کریم آپ نصیحت بیان کیجئے انما انت مذکر محض یعنی آپ تو صرف نصیحت سنانے والے ہیں یعنی اس سے زیادہ یہ اصل میں تسلی کے لیے کلام ہے کوئی آپ کے اختیارات اور کمالات کا اختصار بیان کرنا مقصود نہیں ہے یا اس میں کمی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کریم آپ کا کام ہے فقط نصیحت کرنا یہ نصیحت قبول کریں نہ کریں اس میں آپ کے لیے گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے آپ کا کام ہے نصیحت کرنا اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا اب اگر یہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں آپ کی نصیحت کے تقاضے کے موافق عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعادت مندی حاصل نہیں کرتے ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو اس کی سزا دے گا لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کچھ بھی ضامن نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ ہی غریب فرمائے کہ بھائی آپ کو ضامن بنا کر بھیجا تھا بتائیے کیوں نہیں ایسا ہوا آپ کوئی ان کے ضامن نہیں ہیں آپ کا کام ہے نصیحت پہنچانا بس وہ آپ پہنچا دی آپ نے اب آپ کی کوئی گرفت کا پہلو نہیں نکلتا ہے الا من تولى وكفر ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے فيعذبه الله العذاب الاكبر تو اسے اللہ تبارک و تعالی بڑا عذاب دے گا اسے شدید بہت بڑے عذاب میں مبتلا فرما دے گا ان الینا ایابهم بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے لوٹنا ہے ثم ان علینا حسابهم پھر بے شک ہم پر ان کا حساب ہے یعنی ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ان کا حساب لیں گے
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب
تو یہاں تک سورۃ الغاشیہ کی 26ویں آیت کے اختتام ہوا اسی کے ساتھ یہ سورت کے بھی اختتام ہو گیا اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 30ویں سپارے کا نصف بھی ختم ہو گیا اور اب صرف نصف سپارہ باقی ہے اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں نصف سپارہ بھی اختتام پذیر ہوگا اب آگے جو سورت آ رہی ہے وہ سورت الفجر ہے مکی سورتوں میں سے ہی ایک ہے اور اس میں تقریباً 30 آیات ہیں آج اس کے بھی آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر اس صبح کی قسم وَلَيَالٍ عَشْر اور 10 راتوں کی قسم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے موافق اس سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں. بعض نے محرم کی 10 راتیں بھی بیان فرمائیں. بہرحال اقوال مختلف ہیں اور زیادہ راجح قول جو ہے وہ ذوالحجہ کی اول 10 راتوں کا قول ہے, کیونکہ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں اور فضیلت والے دن ہیں, ان میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. 10ویں دن تو خیر نہیں رکھیں گے, لیکن 9 دن تک روزوں کے بڑے فضائل ہیں. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, اور جفت اور طاق کی قسم. جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو دو پر تقسیم ہو سکتا ہو, اور طاق اسے کہتے ہیں جو دو پر تقسیم نہیں ہو سکتا. چنانچہ 2, 4, 6, 8 یہ جفت کہلاتے ہیں, اور 3, 5, 7 یہ طاق کہلاتے ہیں. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ چل چل چلنے لگتی ہے, یعنی ڈھلتی ہے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف. حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی غور و تفکر کرو کہ کیوں اس میں قسم عقل مندوں کے لیے ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے قسم یاد فرمائی. تو یہ قسمیں ہیں, اور آپ کو بتایا تھا کہ جس مقصد کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں, وہ یہاں مذکور نہیں. اور وہ یہ ہے کہ کافر کو عذاب ضرور ہوگا, اور اگلی آیات بھی اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک, کیسا معاملہ کیا آپ کے رب نے بعاد, قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد, یہ عاد ارم کہلاتے تھے, ان کو خاص کہتے تھے عاد ارم, تو یہ اس لیے ان کا یہ لقب کے ساتھ ہی ہے. وہ ارم ذات العماد, حد سے زیادہ طول والے, یعنی جو عماد اسے کہتے ہیں زیادہ طوالت رکھتا ہے. تو یہ کفار قریش کو اصل میں سمجھانا مقصود ہے کہ ان کو معلوم تھا, انہوں نے سنا تھا کہ عاد قوم جو تھی بڑے ہی لمبے چوڑے تندرست اور توانا تھے, بہت ہی طاقتور ترین اللہ نے اس قوم کو پیدا فرمایا تھا, لیکن وہ بھی عذاب الہی سے ہلاک ہوئی. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ اتنے طویل القامت اتنے مضبوط لوگ ہلاک ہو گئے, اور تم جانتے ہو کہ وہ ہلاک ہو گئے, تو تمہارا بھی اسی طرح بیڑا غرق ہو سکتا ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, یہ دیکھیے خود جب اللہ بیان فرما رہا تو کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ التی, وہ طویل قامت والے, وہ قوم عاد کے, لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں ہوا. اتنی زبردست وہ قوم تھی لیکن ہلاک ہو گئی. اور اسی قوم میں سے شداد بادشاہ بھی تھا کہ جس نے نقلی جنت بنائی تھی, اور اس کے تمام بادشاہ اس زمانے کے اس کے مطیع ہو گئے تھے, اور وہ بڑا دنیا پہ حکومت کرنے والا وہ بادشاہ گزرا تھا. اور اس نے ایک مصنوعی جنت بنائی تھی جس کا واقعہ حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے, کہ جب اس کے سامنے بعض لوگوں نے تبلیغ دین کی اور اس کو سمجھایا کہ ایک تم اگر نیک عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے, اس نے کہا جنت کی صفات بیان کرو کیسی ہیں, تو بتایا گیا کہ اس طرح کے محلات ہوں گے, اس طرح کی وہاں حورے ہوں گی, ایسے وہاں پہ خدمت گار بچے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی ایسی ایک جنت تیار کرتا ہوں. اور اس نے بڑی محنت سے وہ کئی ہزار میل کے کئی سینکڑوں میل پر ایک جنت کی تعمیر کا ارادہ کیا, اور پوری دنیا سے سونا چاندی جواہرات اس میں جمع کر دیے. پوری دنیا سے جہاں تک اس کی دسترس تھی خوبصورت عورتوں کو بلایا گیا, انہیں بطور حور رکھا گیا, لڑکوں کو بلایا گیا بطور غلام رکھا گیا. اور جب اس کو اطلاع دی گئی کہ جی وہ تیار ہو چکی ہے, تو پھر یہ اپنے محل سے چلا اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے. لیکن جب ایک تقریباً میل کا فاصلہ رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر عذاب نازل فرمایا, اور سب کے سب ہلاک ہو گئے, اور وہ اپنی دنیاوی مصنوعی جنت کے میں دخول کا ارمان لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا. اب اتنی بڑی جنت, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نگاہوں سے پوشیدہ فرمایا, یہ اللہ کا ایک راز ہے. ہاں یہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا کہ جو چھوٹے قد کا ہوگا اور اس کی بھوں کے پاس ایک تل ہوگا, وہ فقط شخص اس میں داخل ہوگا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ یہ صحرائے عدن میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے, تو چلتے گئے تو یہ اچانک اس جنت کے اندر داخل ہو گئے, اور بڑے حیرت زدہ رہ گئے, میں کہاں آ گیا ہوں, بہت آپ گھومے. اب پھر چونکہ واپس جانا تھا تو وہاں سے کچھ ہیرے جواہرات آپ نے علامت کے طور پہ لے لیے, اور جب وہاں سے آپ واپس آئے تو آپ کو بھی وہ مقام بھلا دیا گیا. اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھے, تو آپ نے ان کو آ کے بتایا, تو انہوں نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کو, یہ روایت میں کعب الاحبار کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک سرکار نے فرمایا کہ ایک قصیر القامت شخص ہوگا چھوٹے قد کا جس کے ابرو پہ ایک تل ہوگا اور وہ اس جنت میں فقط داخل ہوگا. تو حضرت امیر معاویہ نے آپ کو بلایا حضرت عبداللہ بن قلابہ کو کہ دیکھیں یہ شخص تو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں خدائی قسم وہ یہی شخص ہے, یعنی ایسی علامات بالکل بیان کی ہیں وہ ان میں موجود ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ اتنی بڑی جنت اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ فرمایا, ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اندر یقیناً زمین میں دفن ہو گئی ہوگی, اگر زمین کو کھودا جائے تو ایسا زبردست قسم کا محلات باہر نکل آئیں گے, اور یہ قرب قیامت کے وقت تو ضرور ہوگا کیونکہ زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی اور اس وقت لوگ اسی چیزوں پہ مطلع ہو جائیں گے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف مقامات پر اسی طرح کی پوشیدہ چیزوں کی تلاش میں کھدائیاں وغیرہ جاری رہتی ہیں, ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ضرور کھودے جائیں گی اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ اور میں اس دور میں نہ ہوں, لیکن اس زمانے میں جو بھی خبریں عام کرنے کا ذریعہ اگر میڈیا باقی ہوگا, اخبارات باقی ہوں گے, تو ان میں وہ خبریں چھپیں گی کہ جی فلاں صحرا کے اندر ایسا سونے کے پورے اتنا بڑا ایک شہر کا شہر برآمد ہو گیا جس میں یہ نعمتیں موجود ہیں, اور وہ باقاعدہ ایک تاریخ کا حصہ بنایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ ان جیسا ان شہروں میں پیدا نہیں ہوا. وثمود, اور سمود, سمود الذین جابوا الصخر بالواد, جنہوں نے وادی میں یعنی وادی قرا کہلاتی تھی اس میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون کہ وہ سخت سزائیں دیتا تھا. یہ سے ویسے اوتاد وتد کی جمع ہے, وتد کیل کو کہتے ہیں, کیلوں والا. اس کو اس لیے کیلوں والا کہتے تھے کہ اکثر اس کی عادت تھی کہ لوگوں کو جب سزا دیتا تھا تو جس طرح مطلب ایک لکڑیاں لگا دیتا تھا بیک پر اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں کے اندر کیلیں ٹھکوا دیتا تھا, اور لکڑی کے ساتھ انسان بس چپک جاتا تھا, تو اس لیے اس کو ذل اوتاد کہتے تھے, کیلوں والا. وفرعون ذل اوتاد الذین طغوا فی البلاد, جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فأكثروا فيها الفساد, پھر ان میں بہت فساد پھیلایا. فصب عليهم ربك صوت عذاب, لیکن نتیجہ کیا نکلا, تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا ایک کوڑا بقوت مارا, زوردار عذاب پڑا ان کے اوپر, اور فرعون بھی ہلاک, سمود ہلاک, اور عاد بھی ہلاک ہو گئے. ان ربك لبالمرصاد, بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں ہے. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه, یہ جب آگے آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے انسان کی صفت کو بیان فرمایا کہ جو غیر مناسب ہے, یعنی اس کی اچھی صفات نہیں ہے, یہ بری صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں تو نہیں. فأما الإنسان, پس بہر الإنسان, إذا مبتلاه ربه, جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, کہ اس طریقے سے کہ اس کو اکرمہ, وہ اس کو تعظیم عطا فرمائے, معظم بنائے, بزرگی عطا فرمائے, منصب عطا فرمائے. وَنَعَمَهُ, اور اس کو نعمت عطا فرمائے. فَيَقُولُ, تو وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی. یہ تو چلے اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, اور بہرحال جب اللہ تبارک و تعالی اسے آزمائے, یعنی آزمائش کی دو چیزیں بیان فرمائیں, ایک تو پیچھے کہ آزمائے یعنی اس کو جاہ منصب عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے, تو یوں کہتا ہے. اور وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, اور بہرحال جب اللہ تعالی اسے آزمائے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے. فَيَقُولُ, تو وہ کہتا ہے کہ رَبِّي أَهَانَن, میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی اس میں پھر وہ شکر نہیں کرتا, صبر نہیں کرتا, بلکہ فوراً شکوہ کرتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. جیسے ایک سیٹھ صاحب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑا بزنس میں عروج عطا فرمائے کہ وہ تمام اپنے بزنس کی دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کر لیں اور بڑے اونچے مقام پہ پہنچ جائیں, لیکن پھر اچانک کرائسس میں گرفتار ہوں اور بالکل بیٹھتے چلے جائیں. تو جب اوپر گئے تھے تو وہ شکر کے کلمات تو نکلتے ہیں, لیکن جب نیچے آتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ چلو جی اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے میں تیری حال پہ راضی ہوں, نہیں, شکوہ شکایت بیدار ہوتا ہے, زبان اعتراض دراز ہوتی ہے. تو ادھر اس ان آیات کے ابتدائی الفاظ سے آپ دیکھیں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, ان سے آپ غور تفکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر فرمایا, نعمت کا عطا کرنے کا اور چھن جانے کا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانا فقط مصیبت نازل کرنے سے نہیں ہوتا, بعض اوقات نعمت عطا فرما کر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. کسی کو خوبصورتی, کسی کو ذہانت, کسی کو اچھا قد کاٹ, مردانہ وجاہت, زنانہ حسن, جیسے عورتوں کے پاس حسن و جمال ہوتا ہے, لباس, دولت, وسعت علمی, منصب, ان چیزوں کو عطا فرما کے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. تو ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش ہی کرنی چاہیے. قلا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, یعنی ایسا نہ کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتوں کی کمی مبتلا فرمائے تو تم اس کو اپنے لیے توہین سمجھو, بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ کوئی عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یعنی عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کہ جو نافرمانی کرے گا وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ذلت میں مبتلا ہے, اور جو فرما برداری کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ نے شاید فرمایا کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ سمجھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہے کہ تم ان نعمتوں کی کمی یا نعمتوں کے حصول کو عزت اور ذلت کا معیار نہ بناؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کو عزت اور ذلت کا معیار بناؤ. لہذا فرمایا بلکہ لا تکرمون الیتیمہ, تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتے ہو, ترغیب نہیں دیتے ہو کہ جی مساکین کو کھلائیں, یہ بھی غلط ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, اور میراث کا مال خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہو, زبردست قسم کا کھا لیتے ہو میراث کا مال. اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, عورتوں کو تو ویسی بچیوں کو میراث دیتے نہیں ہیں, اور یہ جاہلانہ قول مشہور ہے جی ہمارے خاندان میں بچیوں کو اور لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے ہیں. آپ کے خاندان کے اسلام سے باہر ہے؟ جی اسلام سے باہر تو نہیں ہے, تو پھر اسلامی تعلیمات کو ماننا پڑے گا. عورت کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر فرمایا ہے. آپ اگر مار لیں گے اپنی مردانہ طاقت کا مظاہرہ کر کے اس کمزور مخلوق کو وراثت سے محروم کریں گے تو میدان محشر میں اللہ اگر ناراض ہوا تو ذلت و رسوائی مقدر بنے گی. اور بالکل یہ کمزور سی عورت بروز قیامت آپ کے گریبان تھام کر اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے, اور آپ وہاں پر اس کو روک نہیں سکتے. یہاں تو گھورنا, تھپڑ مار دینا, زبان سے گالیاں بک دینا, ڈرا دینا, اسے اپنے طرف سے ملنے والے انعامات سے اور آسائشوں سے محروم کر دینا آسان ہے, لیکن میدان معاشر میں اثر نہیں ہوگا, ہمیں سوچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ